الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل الشهراء المقربين وإفرد الطائرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدين فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد لهم عذابا عظيما. معصوم کی حدیث ہے، لکل شین آفا ولیل میں آفا، دنیا کی ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی آفت، کوئی نہ کوئی تباہ کرنے والی چیز اس کے پیچھے لگی رہتی ہے، مگر علم کا مسئلہ تو عجیب ہے کہ جب انسان پورے علم کے لیے کوشش کرتا ہے تو آفت نہیں بلکہ آفات اس کا تعاقب کرتی چلی جاتی ہیں. اور گزشتہ جمعے کے درس کا نہ ہونا بھی انہی موارد میں سے ایک موارد تھا، باوجود ہر ممکن کوشش کے حالات نے اتنا مجبور کر دیا کہ میں نہ آ سکا. اگرچہ میں نے کوشش کی تھی کہ اعلانات کے ذریعے آپ تک وقت سے پہلے یہ بات پہنچ جائے، لیکن ایسا محسوس ہوا کہ بعض صاحبان ایمان کو زحمتیں برداشت کرنا پڑی. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مقامی مجمع آج بہت کم ہے، زیادہ تر فوراً کا مال ہے جو اس وقت میرے سامنے موجود ہے، تو شاید سبب یہ ہو کہ لوگوں تک اطلاع نہ پہنچ پائی ہو، آئے ہوں لیکن زحمت برداشت کر کے چلے گئے ہوں. بہرحال اتنا زیادہ وقت ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم کسی تمہید میں اس کو ضائع کریں، مسائل فقہ بہت زیادہ ہی باقی ہیں اور وقت اتنی تیزی سے گزر جاتا ہے کہ اندازہ بھی نہیں ہو پاتا. 3.5 سال تو اس سلسلے کے دوبارہ آغاز کو ہو چکے ہیں اور ابھی تک تقلید اور نجاست و طہارت کے مسائل مکمل ہو پائے ہیں. برتن کس قسم کا ہونا چاہیے، یہ ہمارا عنوان تھا جو 2 ہفتے پہلے آپ کے سامنے آیا. یہ عرض کیا گیا تھا کہ اسلام نے زندگی کے چھوٹے چھوٹے مسائل کا بھی خیال رکھنا ہے. ایک انسان اپنے گھر میں جس برتن کو استعمال کرتا ہے اس کے بارے میں بھی شریعت نے کھلی چھٹی نہیں دی، بلکہ چند پابندیاں لگائیں. یہ جو پابندیاں لگائی گئی ہیں ان میں سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے ذہن میں واضح طریقے سے موجود ہوں گی، اس لیے ان کی تفصیل میں جانا بیکار محسوس ہو رہا ہے، لیکن بیان بحرحال کرنا پڑے گا. تو یہاں تک بات پہنچی تھی کہ 6 قسم کے برتن ایسے ہیں جو موجودہ مجتہدین کے فتوے میں حرام ہیں ان کا استعمال، اور 2 قسم کے برتن ایسے ہیں جن پر ہمارے علماء میں بحث چلی آ رہی ہے کہ وہ حرام ہیں یا حلال ہیں. یہ 6 برتن جن کا تذکرہ آپ سنیں گے یہ تو تقریباً شیعہ کا اتفاقی مسئلہ ہے، بلکہ اجماعی مسئلہ ہے کہ ان کا استعمال تو کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. ان 6 کے علاوہ 2 اور قسم کے برتن ہیں جن کے بارے میں اختلاف ہے علماء کے درمیان. بعض علماء حرام سمجھتے ہیں اور بعض حلال کہتے ہیں. تو یہ 8 قسم کے برتن ہو گئے. ایک نواں برتن جو علماء کے درمیان جس کے بارے میں کوئی بحث نہیں ہے ہمارے پاکستانی معاشرے میں اس کا مسئلہ کھڑا ہوا تھا پلاسٹک کے برتن کا، تو وہ گزشتہ تقریب میں بیان ہو چکا ہے. تو اب یہ جو آج قسم کے برتن بچے، ان میں پہلے ہم دو برتنوں کا بیان کرتے ہیں جو اس سے اضافی ہیں، اس کے بعد پھر وہ چھ برتن آئیں گے کہ جو اس کے باقی ہیں تمام شیعہ علماء کے درمیان. اچھا، یہ جو دو برتن ہیں ان میں سے بھی ایک کا بیان ہو چکا ہے گزشتہ تقریب میں، صرف وہ اہمیت کی وجہ سے اس کا ایک مسئلہ دوہرا دیا گیا. پہلا برتن کے جس کے بارے میں علماء میں خاصا اختلاف پایا جاتا رہا ہے وہ ہے شراب کا برتن، اور بعض خوبیوں کی وجہ سے شراب کی بوتل کا استعمال معاشرے میں زیادہ بہتر سمجھا جاتا ہے. اس میں جب چند خاص خوبیاں، اس کے شیشے کی نفاست اور اس کا جلدی اور اچھے طریقے سے پانی کو ٹھنڈا کر دینا اور بہت ساری خوبیاں، اس لیے اس مسئلے کی ضرورت پیش آ گئی تھی کہ ہمارے تمام علماء موجودہ دور کے اس مسئلے پر متفق ہیں کہ شراب کا برتن استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر اسے پاک کر دیا جائے. اور پاک کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جو اندر کا حصہ، ہر برتن میں ایک باہر کا حصہ ہوتا ہے، ایک اندر کا حصہ ہوتا ہے، ایک درمیانی حصہ ہوتا ہے، جسے فقہ میں درمیانی حصے کو کہا جاتا ہے باطن، اور پھر باہر کے حصے کو کہا جاتا ہے ظاہر. اور ظاہر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، خارج اور داخل. میں بے کسی میں نہیں پڑھنا چاہتا. اب مثلا یہ اداخانہ جس میں ہم لوگ اس وقت بیٹھے، ایک تو اس کی دیوار کا ایک باہر کا حصہ ہے، ایک دیوار کا اندر کا حصہ، اور ایک دیوار کا درمیان کا حصہ جو اینٹوں کے درمیان کا حصہ اور علاقہ ہے. تو اب اسی طرح برتن ہوگا کہ برتن جیسے گلاس ہے، ایک باہر کا حصہ، ایک وہ اندر کا حصہ ہے کہ جس میں پانی وغیرہ رکھا جاتا، اور ایک جو دیوار ہے گلاس کی جو شیشے کی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پانی وغیرہ کی ہو جو جب کر لیتی ہے مشروبات کو، اس کا بھی ایک مسئلہ ہو سکتا ہے. یہ پچھلی دفعہ بیان ہو گیا، تفصیل میں میں نہیں جا رہا. خلاصہ یہ کہ موجودہ مراجع کہتے ہیں کہ گلاس کو یا شیشے شراب کی کوئی بھی شے، شراب کا کوئی بھی برتن، چاہے وہ گلاس ہو یا جام ہو یا بوتل ہو یا کم ہو یا سراہی ہو یا بیرل ہو یا گیلن ہو، کوئی بھی برتن جس میں شراب رکھی جاتی ہے، جو شراب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اگر ہم اس کو اندر، وہ جو اندرونی سطح جہاں پہ پانی وغیرہ پہنچے گا وہاں پہ اس کو پاک کر دیں، تو پھر اس کا استعمال بالکل جائز ہے. یہاں تک کہ شراب کے وہ برتن بھی جس کے بارے میں ہم کو یقین ہے کہ جس برتن کی دیواروں نے شراب کو چوس لیا ہے، مٹی کا بنا ہوا گھڑا ہے یا مٹی کی بنی ہوئی سوراخی ہے یا مٹی کا بنا ہوا کوزا، وہ جو اس کی دیوار ہے مٹی کی، اس کے اندر شراب موجود ہے، ہم کو یقین بھی ہے، معلوم بھی ہے، پھر بھی استعمال جائز ہے اگر باہر سے، اندر اور باہر سے اس کو پاک کر لیں. البتہ اگر یقین ہو جائے کہ جو پانی ہم اس کوزے میں ڈالیں گے وہ پانی دیوار کے اندر موجود شراب سے مل جائے گا، تب تو بات بالکل ختم ہو گئی، لیکن اتنا یقین کسی کو نہیں ہو سکتا ہے. تو عام مسئلہ یہ بنا کہ شراب کی بوتلیں ہوں یا شراب کا کوئی بھی برتن، اس کا استعمال بالکل جائز ہے اگر اسے تین مرتبہ پانی ڈال کے پاک کر لیا جائے. یہ مسئلہ پچھلی دفعہ آیا تھا، مکمل ہو گیا. البتہ یہ موجودہ مراجع فرماتے ہیں، ایسے علماء ہمارے یہاں گزرے ہیں جنہوں نے شراب کے برتن کے بالکل استعمال کو، ہر قسم کے استعمال کو حرام قرار دیا ہے. یہ تو ہوا ایک مسئلہ. مسئلہ نمبر دو، یعنی دوسرے قسم کا برتن جس میں علماء میں اختلاف ہے، وہ ہے کفار و مشرکین کے برتن. وہ برتن کے جسے کوئی کافر یا مشرک بناتا ہے، میں نے دو ہفتے پہلے کی تقریر میں آخر میں یہ مسئلہ آیا تھا، تو اس کو شروع کیا تھا لیکن نامکمل چھوڑ دینا پڑا تھا. اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ مثلا گروسری ہے، فرانس کی بہترین مانی جاتی ہے، آج کل چین سے بھی کثیر تعداد میں آ رہے ہیں یہ برتن. یہ تو ہو گیا باقاعدہ تجارتی پیمانے پہ جو برتن آتے ہیں. اسی طرح ہم کسی کافر کے یہاں گئے اور اس نے اپنے برتنوں میں کھانا پینا کوئی چیز پیش کیا، تو یہ دونوں قسم کے مسئلے اس میں آ گئے، چاہے انفرادی مسئلہ ہو کسی کافر کا یا کوئی بالکل تجارتی پیمانے پر وہاں کے سیٹ کے سیٹ گلاس کے گلاس بنا کے اسلامی معاشرے میں بھیجے جا رہے ہوں. مسئلہ ایک ہی کہ کافر اور مشرک کے یہاں سے جو برتن آ رہے ہیں اس کو پاک سمجھیں گے یا نجس مانیں گے, اور اگر اس کو پاک سمجھیں تب بھی کیا اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا استعمال نہیں کر سکتے ہیں. یہ بات تو اتنی واضح ہے کہ تقریباً ہر آدمی بغیر مشتحد کی کتاب پڑھے خود ہی فتویٰ دے سکتا ہے کہ اس کا استعمال تو جائز ہوگا, لیکن قرآن علماء اس کے لیے قائل تھے کہ کافر و مشرک کے برتنوں کا استعمال جائز نہیں. اب آئیے خلاصتاً ایک بات کو سمجھ لیا جائے کہ اصل مسئلہ کیا ہے, کہ کفار و مشرکین کے برتنوں کا استعمال جائز ہے یا نہیں. وہ تو جائز ہے, مگر کیا ان کو پاک کرنا پڑے گا یا اس کو پاک مانیں گے, ان برتنوں کو پاک سمجھیں گے یا خود ایک دفعہ پاک کرنا پڑے گا پہلے. اس میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ جس جو برتن ہمارے پاس آیا, چاہے جیسا میں نے کہا کہ کمرشل پیمانے پہ آ رہے ہیں برتن, یا کسی ایک کافر و مشرک کے گھر گئے اس نے آپ کی خدمت میں کوئی چیز پیش کی, دونوں صورتوں میں مسئلہ ایک ہی, اگر آپ کو یقین ہے کہ کافر یا مشرک کا گیلا ہاتھ اس برتن کو لگا ہے, یہ یقین, بلکہ ہاتھ تو نہیں اس کے جسم کا کوئی بھی گیلا حصہ اس برتن کو لگ چکا ہے, آپ کو یقین ہے, مثلا اس نے گیلے ہونٹ لگائے تھے اس گلاس کو یا آپ نے گیلے ہاتھ سے اس برتن کو چھوا ہے, اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ کافر اور مشرک کا گیلا جسم اس برتن کو مس کر چکا ہے, ٹچ کر چکا ہے, تو تو یقین ہے اس برتن کا استعمال جائز نہیں ہے پاک کرنے سے پہلے. لیکن اگر آپ کو یہ یقین نہیں, شک بلکہ زن بھی ہے, یعنی زیادہ دل کہہ رہا کہ شاید اس کا گیلا جسم لگا ہوگا مگر یقین نہیں ہے, تو اس کو پاک مانا جائے گا. یہ مسئلہ تو تقریباً پیسہ جاننے والوں کے لیے ویسے ہی واضح تھا. اب اس کے بعد اس میں دوسرا مسئلہ آئے گا, وہ بھی واضح ہوگا لیکن میری ذمہ داری تو ہے بیان کرنا. وہ یہ ہے کہ ہاں ایک قسم کا برتن ایسا جس کو آج بھی اکثر مراجے حرام سمجھتے ہیں, کافر و مشرک کا بنا ہوا ایک قسم کا برتن, وہ ہے اگر جانور کی چھال یا چربی سے تو برتن بنایا جائے, کیونکہ ایک اصول ہماری فقہ کا ہے کہ کافر ملکوں میں جو جانور ذبح ہوتا ہے ہم اس کو نجس مانیں گے, چاہے ہم نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو, جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ کسی مسلمان نے ذبح کیا. جانور کے معاملے میں مسئلہ الٹا, باقی تو مسئلہ کیا ہے, جیسے ابھی آپ نے سنا کہ اگر مٹی کا برتن ہے یا گلاس کا برتن ہے یعنی شیشے کا یا کسی اور دھات کا بنا ہوا برتن ہے, جب تک یہ یقین نہ ہو اس کو بات مانیں گے. صرف جانور کا مسئلہ الٹا, تو کافر ملکوں میں جو جانور کی ذبح ہوگا ہم اسے نجس مانیں گے, جب تک کہ یہ پتہ نہ چلے کہ کسی مسلمان نے ذبح کیا. ویسے تو ہر کافر ملک میں کوئی نہ کوئی مسلمان تو ہے, تو جب تک کہ یقین نہ ہو کہ اس کو کسی مسلمان نے ذبح کیا ہے, کافروں کے ملک کا ہر جانور نجس ہے, چنانچہ اس جانور کا گوشت نجس, اس کا چمڑا یعنی اس کی کھال نجس, اس جانور کا تیل نجس, اس کی چربی نجس. اب اگر ان چیزوں سے کوئی برتن بنایا گیا ہے, ایک جانور کی کھال سے برتن بنایا گیا ہو, میں نے عرض کیا تھا کہ اکثر یہ ہوگا. اچھا یہ برتن کے علاوہ بھی ہر چیز کا مسئلہ ہے, لیکن فی الحال ہمارا موضوع برتن کہ ہمارے یہاں تو اب برتنوں کا رواج جو ہے وہ ایسا ہو گیا کہ چمڑے کا برتن شاید کہیں استعمال نہ ہوتا ہو, مگر پاکستان کے دیہاتوں میں ابھی تک چمڑے کے برتن رائج ہیں, خصوصاً بلتستان اور گلگت کے علاقوں میں جہاں سردی کی شدت کی وجہ سے ان سے بہتر کوئی برتن آج بھی ایجاد نہیں ہو سکا ہے. تو اگر کسی جانور کے جسم پر بنا ہوا برتن, مثلاً کھال سے برتن بنایا یا چربی سے برتن بنایا گیا, تو پھر کافروں کے ملک آنے والا برتن نجس ہے, اس میں نہ کوئی چیز پی سکتے ہیں نہ کھا سکتے ہیں, نہ اس برتن سے وضو صحیح ہے نہ وضو صحیح ہے, کیونکہ برتن نجس ہے, اس میں وضو کا پانی ڈالا پانی نجیس ہو گئے, غسل کا پانی رکھا پانی نجیس ہو گئے, کھانے پینے کی چیز رکھی وہ بھی نجیس ہو گئی اگر رطوبت ہو. تو کافروں کے ملک سے چمڑے کا, جانور کے چمڑے کا, جانور کی کھال کا بنا ہوا کوئی برتن آئے تو اس کو نجیس مانا جائے گا. یہ ہمارے آج کے 99% مراجع کہتے ہیں جس میں آیت اللہ خمینی بھی شامل ہیں. البتہ آیت اللہ ہے کوئی سمسرا تو آپ کے لیے بات ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ کافروں کے ملک سے بھی اگر جانوروں کی کوئی چیز آئے اس کو تو آپ کھا بھی نہیں سکتے لیکن یعنی خود اس چیز کو تو نہیں کھا سکتے لیکن اس کی مدد سے اگر کچھ بنایا جائے گا تو اسے بات کر دیں گے. یعنی اگر چمڑے کا بنا ہوا برتن اور کافر ملک سے بھی آ رہا ہے تو وہ بات ہے آغا اکبر کے یہاں. آغا اکبر فرماتے ہیں کہ کافر ملک میں بھی جو جانور ذبح ہو رہا اور آپ کو پتا نہیں کس نے ذبح کیا ہے تو آپ یہی مان لیں کہ وہ صحیح ذبح ہوا مگر کھانے پینے میں کوئی حرام رہے گا, چمڑا اس کا نماز کا غلط رہے گا. البتہ باقی استعمالات میں اس کی اجازت ہے, مثلا اس کے جوتے کو پاک مانیں گے, مثلا اس کے برتن کو پاک مانیں گے. تو اب اگر چمڑے کا بنا ہوا ایک برتن کسی جانور کی کھائے گا اس میں کوئی چیز رکھ کے کھائے پیئے تو بالکل جائے گی, لیکن اگر خود اس برتن کو آپ کھانا چاہیں یعنی بعض اوقات کچھ جانوروں کی کھال کھانے میں بھی مزہ آتا آپ اس کی کھال کو کھانا چاہیں جیسے کون آئس کریم ہوتی آئس کریم بھی آپ نے کھا لی کون بھی آپ نے کھا لی تو اگر اس قسم کی بھوک کسی کو لگی تو وہ چیز تو چیز اس برتن کو بھی کھانے کو تیار ہو رہا تو آیت اللہ ہے کوئی کے یہاں وہ پھر حرام ہو گیا. کیونکہ کافر ملک سے جو جانور ذبح ہوتے ان کو کھانا پینا حرام لیکن ان کی بنی ہوئی چیز کو بات مانا جائے گا. لیکن یہ صرف اور صرف آیت اللہ ہے کوئی کا فتویٰ ہے موجودہ مہاراج باقی سارے مسجد چاہے وہ آیت اللہ گلپائیگانی ہو یا آیت اللہ مراشی ہو یا آیت اللہ خمینی سب کا اتفاق ہے کہ کافر ملک سے آنے والے جانور کے چمڑے کو نجس مانا جائے گا. تو خیر جی میں کچھ زیادہ تفصیل میں چلا گیا. اب آئیے سلسلے کا آخری مسئلہ وہ یہ کہ اگر کافر ملک سے برتن بن کے آیا یہ آخری مسئلہ آغائے پوری کے مقدموں کے لیے اس کی ضرورت نہیں لیکن باقی مستحدین والوں کے لیے اس کی ضرورت ہے. کافروں کے ملک سے برتن بن گیا ہے شک ہو رہا ہے کہ یہ جانور کی کھال کا بنا ہے یا مٹی کا بنا سطر مثال شک ہو رہا ہے کہ جانور کی کھال کا بنا ہے یا کسی پلاسٹک کا بنا جانور کی کھال سے بنا ہے یا کسی فائبر یا ریشے سے بنا خاص چیزیں اب آج کل بہت ملتی جلتی ہو گئی جوتوں میں خاص طور پر کتنا زیادہ یہ مسئلہ دیا جاتا کہ یہ اصلی چمڑا ہے کیا کوئی آرٹیفیشل لیدر مصنوعی چمڑا کوئی فائبر وائبر کسی ریشے کا بنا ہوا جوتا. تو خیر ابھی ہمارا مسئلہ جوتے کا نہیں ہے, جوتے کی باری بعد میں آئے گی, ابھی برتنوں کا مسئلہ چل رہا. تو برتنوں کا مسئلہ یہ ہے کہ آغا کوئی تو فرماتے ہیں کافر ملک سے آنے والا ہر برتن پاک ہو چاہے جانور کا بنا ہو یا غیر جانور کا, لیکن آغا خمینی اور باقی مجتہدین کہتے ہیں کہ جانوروں کا بنا ہوا برتن نجیس ہے اور باقی برتن پاک ہیں کافروں کے. اب اگر کبھی یہ مسئلہ پیش آ جائے کہ ایسا برتن ہمارے سامنے آیا صحیح شک ہو رہا کہ جانور کا بنا ہے یا کسی اور چیز کا, کیونکہ اگر جانور کا بنا ہے تو اس میں پانی نہیں پی سکتے وضو نہیں کر سکتے آغائے خمینی کے مقلد آغائے گلپائیگانی کے مقلد آغائے مرشی کے مقلد یا اگر مرتا مشتحد کی تقریب سے باقی آغائے شہودی کا مقلد اور آغائے حکیم کا مقلد اور آغائے روزی کا مقلد, کیونکہ سب کا مسئلہ ایک ہی کہ اب اگر جانور کا بنا ہوا یہ برتن ہے یہ گلاس تو نہ اس سے پانی پی سکتے نہ وضو کا پانی دے سکتے, اور اگر کسی اور چیز سے بنا ہوا برتن ہے تو استعمال جائز. اگر کبھی یہی شک ہو جائے تو وہ مستحدین بھی اجازت دیتے جو جانور کے برتن کو نجس مانتے وہ بھی کہتے ہیں اگر کبھی بے شک ہونے لگے تو یہ چیز جانور کی کھال ہے یا کچھ اور کپڑا وپڑا کوئی ٹاٹ واٹ یا کوئی اور چیز تو پھر آپ اس کو بالکل باہر اور حلال سمجھیں گے آپ کی نمازیں آپ کے وضو وغیرہ کریں گے. خیر یہ تو جو وہ برتن ہو گئے جو اختلاف مسئلہ اختلافی مسئلہ. اب آئیے اصل مسئلے کو شروع کریں کہ چھ قسم کے برتن ایسے جن کو موجودہ بلکہ موجودہ اور گزشتہ تمام مستحدین ان کے استعمال کو حرام سمجھتے ہیں. وہ کون سے چھ برتن ہیں ان میں سے پہلے چار میں ابھی بتا دیتا ہوں, پانچواں اور چھٹا مشہور مسئلہ ہے اس کو کچھ وقت لگے گا. نمبر ایک, نمبر دو اور نمبر تین, ان تینوں کا مسئلہ ایک ساتھ آئے گا. کتے سور اور مردار کی کھال کا بنا ہوا برتن. اب کافر مسلمان کا مسئلہ ختم ہو گیا, اب دنیا کے ہر ملک کا مسئلہ یہاں تک کہ ایران سے بھی برتن بن گیا ہے اور یہ مسئلہ پیش آ جائے تو وہی حرام رہے گا. کہ اگر کتے کی کھال سے کوئی برتن بنایا گیا ہے, مجھے اندازہ ہے کہ یہ مسئلے جو شروع کے مسئلے ہیں یہ اتنا پیش نہیں آتے ہمارے معاشرے کو, لیکن بہرحال مسئلہ سیکھنا تو پڑے گا. نمبر ایک, کتے کی کھال سے اگر کوئی برتن بنایا گیا ہے نمبر دو سور کی کھال سے اگر کوئی برتن بنایا گیا، نمبر تین مردار کی کھال سے، مردار یعنی وہ جانور جو غیر شرعی طریقے سے مرے، چاہے غلط زبا کے نتیجے میں مرے یا خود بخود مر جائے یا گولی لگنے سے مرے یا بیماری سے مرے، شرعی طریقے سے جس جانور کو موت نہ آئے وہ مردار ہے، جس میں مرغی بھی آ گئی اور بکری بھی آ گئی اور گائے بھی آ گئی اور اونٹ بھی آ گیا ہے. ان تینوں کا مطلب ایک ہی، کتا سور اور مردار کی کھال کا بنا ہوا برتن، اس برتن کے چار استعمال حرام اور گناہ. اس میں اگر کوئی چیز رکھ کے کھائی جائے تو حرام، اس میں اگر کوئی چیز رکھ کے پی جائے تو حرام، اس میں اگر مثلا لوٹا بنا ہے ان چیزوں کو وضو کا پانی رکھ کے وضو کیا جائے تو باطل، بالٹی بنی ہے اس میں غسل کا پانی رکھ کے غسل کیا جائے تو باطل. ان چار برتنوں، ان تین برتنوں کو چار کاموں میں استعمال کرنا غلط ہے، کھانا اور پینا اور وضو اور غسل. البتہ شر ہے کہ رطوبت ان سے ٹکرا جائے. اب اگر کتے کی کھال کا برتن ہے لیکن کتے کی کھال کے اوپر آپ نے کوئی پلاسٹک وغیرہ چڑھا دیا اس طرح سے کہ اگر آپ اس میں پانی ڈالیں گے تو پانی پلاسٹک سے ٹکرائے گا، کتے کی کھال تک نہیں پہنچے گا، وہ تو کوئی حرج نہیں، یہ تو جائز ہے. یہ کھانا پینا وضو ہو تو شر، کیونکہ یہ نجیز ہے، مسئلہ اس لیے پیدا ہو رہا، اس لیے نجاست کے مسئلے اپنی جگہ. اسی لیے اگر کھانے پینے کی سوکھی چیز رکھی اور یہ برتن بھی سوکھا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن وہ مسئلہ ذہن میں رکھتے ہو کہ یہ تین قسم کے برتن حرام ہیں، ان کا استعمال کھانا پینا وضو اور غسل اس میں حرام ہے. اچھا یہ مسئلہ کوئی بہت زیادہ نہیں جانے والا مسئلہ نہیں، اس میں ایک بات اور بتا دی جائے کہ یہ آپ نے سن لیا کہ اگر رطوبت بیچ میں، لیکن اگر پلاسٹک وغیرہ چڑھا دیا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھی کہ اس کے علاوہ ان برتنوں کا خریدنا بیچنا یا ان کے خریدنے اور بیچنے میں حصہ لینا وہ بھی حرام ہے. یہ چار کام تو حرام تھے، وضو غسل کھانا اور پینا، تین کام اور حرام. اس کے برتن اگر آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں یا امپورٹ کر رہے ہیں یا آپ دکان میں رکھتے ہیں اور اس کی خرید اور فروخت میں حصہ لیتے ہیں وہ بھی حرام، کیونکہ کتا سور اور مردہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی خرید و فروخت اسلام میں قطعاً جائز نہیں، اور وہ تو اس وقت بھی حرام ہے اگر آپ اوپر پلاسٹک پلاسٹک چڑھا دیں، تب بھی پلاسٹک چڑھانے سے نجاست کا مسئلہ ختم ہوگا لیکن خرید اور فروخت حرام حرام رہے گی. یہ ہوا پہلا مسئلہ. مسئلہ نمبر دو وہ یہ کہ اگر برتن کے علاوہ ان چیزوں کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کیا جائے تب کیا مسئلہ پیش آتا. برتن نہیں بنا رہے ہیں، مثلاً جوتا بنا رہے ہیں، جیکٹ بنا رہے ہیں، بیلٹ بنا رہے ہیں، چمڑے کی ٹوپی بنا رہے ہیں، لیڈیز پرس بنا رہے ہیں، سوٹکیس وغیرہ ان سے بنا رہے ہیں. اچھا جو بنانے وغیرہ کا مسئلہ ہے وہی خریدنے اور بیچنے کا نہیں، ان کی دکانیں ہیں، بلکہ جو سیلس مین بھی ہے وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں. مسئلہ یہ کیا، جیسے کبھی کبھار یہ خبر سننے میں آ جاتی کہ پورا ٹوٹ برش جو ہے وہ کتے کے بالوں کا بنا ہوا یا سور کے بالوں کا بنا ہوا یا پورا چیز میں کتے یا سور کی چربی شامل ہے. برتن کا تو آپ نے مسئلہ سن لیا کہ وہ ہے حرام، برتن کے علاوہ ان چیزوں کو کسی اور صورت میں استعمال کرنا، یہ ذہن میں رکھیے کہ بہرحال خرید اور فروخت تو حرام رہے گی، لیکن برتن کے علاوہ اگر کسی اور طریقے سے استعمال کریں، کتے کی کھال کو یا سور کی کھال کو یا مردار کی کھال کو، اس میں آغائے کوئی فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہے، اچھا مستحب ہے کہ اس کو کسی طرح بھی استعمال کریں، لیکن آغائے خمینی فرماتے ہیں کہ احتیاط سے واجب یہ کہ برتن کی شکل کے علاوہ، برتن کی فارم کے علاوہ بھی کسی شکل میں ان کو استعمال نہ کیا جائے. اگر آپ کے پاس ایک ٹوٹ برش یا کوٹ صاف کرنے کا برش ایسا جو سور کے بالوں سے بنا ہوا تو آغائے کوئی کہ یہاں جائز ہے، البتہ نجاست کا مسئلہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے، لیکن جائز مستحب یہ ہے کہ اس کو پھینک دیں اٹھا دیں، لیکن آپ کو میں نہیں فرماتے ہیں کہ جائز بھی نہیں ہے، احتیاط واجب یہ ہے کہ اور کوئی استعمال بھی ہو تو وہ حرام ہے. لیکن آغاز کوئی جو اجازت دیتے ہیں وہ بھی خریدنے اور بیچنے کی اجازت نہیں دیتے. اس مسئلے کا یہ مطلب نہیں کہ اگر دکاندار کو پتا چل گیا کہ پورا برش سور کے بالوں کا بنا ہوا تو یہ سوچ کر کہ آغاز کوئی نے اجازت دی ہے دکان پہ لا کے رکھے اور دیکھے، نہیں، خود اس کے لیے واجب، جب اس کو پتا چلا کہ یہ سور کے باروں کا بنا ہوا برج وہ اس کو بھیج نہیں سکتا کسی اور کے ہاتھ، وہ اس کو پھینک دے گا، ضائع کر دے گا، یا یہ کہ باری مسئلہ آگاہ کوئی کروا دے کہ وہ بیچے گا نہیں، مگر کسی کو دے دے اور اپنا حق ختم کرنے کے لیے اس سے کچھ پیسے دے دے، وہ بہت تفصیلی مسئلہ ہے جو یہاں سے ہٹ کے، اس کے لیے دکاندار کا مسئلہ نہیں، دکاندار کے لیے تو بہرحال کتے سور اور مردار کی سال کی بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال بھی خرید اور فروخت کرنا بالکل حرام، لیکن خرید اور فروخت کے علاوہ مسئلہ اچھا بھی ہے، اس میں آپ ذہن میں رکھیے کہ کتے اور سور کا مسئلہ کم ہے لیکن مردار کا مسئلہ بہت تیز آتا ہے، کیونکہ باہر کے ملکوں غیر اسلامی ملک اس کے چمڑے کی بنی ہوئی کتنی چیزیں وہ سب مردار ہو گئی، آقا خمینی اور دوسرے مجتہدین کیا، وہ جوتا بھی اگر خریدے اور بیچے بجلی کا بنا ہوا تو اس کا جائز ہونا بڑا مشکل ہے اگر وہ آقا خمینی کی نہ خریدے۔ خیر میں مسئلے کو زیادہ نہ الجھاؤں، ابھی طہارت اور نجاست میں خرید و فروخت نہیں آنی چاہیے، تو طہارت اور نجاست کا مسئلہ یہ ہے کہ برتن کی صورت میں استعمال حرام ہے، برتن کے علاوہ کوئی اور شکل میں اگر کتے مردار اور سور کی کھال وغیرہ استعمال ہو، کھال یا بال یا جلد یا چمڑا یا چربی وغیرہ، تو آگے کوئی اجازت دیتے ہیں استعمال کو خریدنے اور بیچنے کو نہیں، اور آگے گھومنے استعمال کو احتیاط ہے، لیکن اسلام میں یہ نہیں کہ اگر پتا چلا مسئلہ تو وہ قائل کرتے تو وہ کھانا پینا حرام ہے اس کو میں باہر نکالوں، ایسا مسئلہ اسلام میں نہیں، شراب اور سور میں یہ مسئلہ نہیں کہ اگر آپ نے غلطی سے یا ایک مرتبہ گناہ کرتے ہوئے شراب ملی معاذ اللہ کی تھی اور فوراً اس کے دل میں احساس ندامت پیدا ہو تو یہ تو ہے کہ توبہ کرے، یہ واجب نہیں ہے کہ اپنے میدے سے شراب کو باہر نکالے، تو مذہبی میں بھی یہ نہیں ہے، لیکن وضو اور غسل کا یہ مسئلہ پیش آتا کہ اگر مذہبی برتن سے آپ نے وضو اور غسل کیا تو آپ کا وضو اور غسل حرام بھی آپ کے نام اعمال میں لکھا گیا، وضو اور غسل بھی آپ کا باطل ہے، چنانچہ جو نمازیں اس طرح پڑھی گئی ہیں ان کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ مسئلہ تو میں نے اس طرح بتا دیا، مگر پھر بھی اس مسئلے میں ابھی ایک تفصیل ہے، یہ تو ایک عام مسئلہ بتایا وضو اور غسل باطل، مگر اس میں بھی علماء نے ایک تفصیل بتائی، اب یہ بڑی پیچیدہ تفصیل ہے، میں بیان کروں تو بھی میرے لیے مسئلہ کہ سب لوگ نہیں سمجھ پائیں گے، کیونکہ جب تک کہ وضو کا طریقہ ذہن میں نہ ہو یہ مسئلہ سمجھنا مشکل ہے، بیان نہ کروں تو غلط مسئلہ بھی زبان سے اس وقت آپ کے سامنے آیا، غلط دن مانو گے کہ تفصیل نہیں سنی آپ نے، مختصراً بتا دوں سمجھنے والے سمجھ جائیں گے، جو نہیں سمجھیں گے تو دو منٹ ان کے ضائع ہوں گے بس، اس کے علاوہ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ وہ مسئلہ یہ کہ وضو اور غسل ہم نے کہا حرام ہے، مذہبی برتن میں وہ تو ہے حرام، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ جو کہا کہ باطل بھی ہے غلط بھی ہے اس میں ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیے ہمارے یہاں عام طور پر رائج ہے لوگ برتن سے پانی اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں پھر وضو کرتے ہیں، چلوں میں پانی لے گی یا بالٹی سے براہ راست پانی نہیں ڈالتے ہیں اپنے جسم پر بلکہ کسی مٹکے وغیرہ سے پانی نکال کے ڈالتے ہیں، تو اب اس میں مسئلہ یہ کہ اگر وضو اور غسل آپ نے التماسی طریقے سے کیا، یعنی بالٹی میں پانی بھرا تھا اور آپ نے چلو سے پانی نہیں ڈالا ہے وضو کے لیے بلکہ اپنے پورے ہاتھ کو بالٹی میں ڈال کے نکالا، اس طرح کے پورا ہاتھ گیلا ہو گیا، آپ نے اپنا ہاتھ نہیں لگایا، پانی میں سے ڈبو کے اپنے ہاتھ کو نکالا، یا حوض وغیرہ مسئلہ اس میں غوطہ کر کے انسان نکلا، سب سے یقین وضو اور غسل حرام بھی ہے اور باطل بھی ہے اگر اجتماعی طریقے سے انسان کرے، یا اگر اجتماعی آپ کے لیے واضح نہیں ہو تو میں یہ کہوں کہ اگر براہ راست پانی مذہبی برتن سے آپ کے جسم پہ آ رہا، اس میں کوئی ذریعہ نہیں، مثلاً وہ مغربی مذہبی اور اس میں سے آپ بالٹی سے بھر کے اپنے سر پہ پانی ڈال رہے ہیں، اب یہ غسل باطل ہو گیا، یا پوری بالٹی اٹھا کے ہم اپنے آپ پہ ڈال رہے ہیں جبکہ بالٹی مذہبی ہے، غسل باطل، یا لوٹا مذہبی ہے، لوٹے کو اٹھا کے براہ راست اس کی دھار آپ اپنے ہاتھوں پہ گرا رہے ہیں، یہ وضو آپ کا باطل، تو اگر مذہبی برتن سے براہ راست وضو کیا جائے بیچ میں کوئی اور چیز نہ آئے، یعنی پانی ڈائریکٹ آپ کے آزائے وضو پہ گر رہا تو وضو غلط ہے، باطل ہے اور خراب، لیکن اگر آپ پانی تو وہی لے رہے ہیں غسلی برتن مگر آپ کے جسم تک پہنچتے پہنچتے وہ کسی ان ڈائریکٹ طریقے سے آ رہا، مثلاً آپ نے لوٹے میں سے چلو میں پانی دیا اور پھر ہاتھ سے پانی ڈالا، تو پانی تو وہی لوٹے والا آیا ہاتھ پر لیکن لوٹے سے ہاتھ میں نہیں آیا بلکہ چلو سے ہاتھ سے آیا، تو چلو آپ کا جو چلو ہے یہ تو قسم ہی نہیں ہے, چلو تو پتا ہے آپ اپنا چلو کہیں اور سے کام لے کے نہیں آئے چھین چھان سے. اس اعتبار سے یہاں مسئلہ بدل گئے. کیا جیسے میں نے مثال دی کہ بالٹی ہے قسم, اس میں سے براہ راست آپ پانی نہیں ڈال رہے, پہلے اپنے مگے میں پانی ڈالا, مگہ آپ کو اپنا, اس میں پانی لیا, پھر مگے سے آپ نے اپنے سر اور جسم سے پانی ڈالا, تو پانی نکلا تو غصبی میں سے, لیکن آپ کے جسم تک براہ راست غصبی سے نہیں آیا بلکہ بیچ میں سے گزر کے آیا, اس لیے اب مسئلہ بدل گیا. یعنی مسئلہ بدلنے کا مقصد حرام اپنی جگہ رہے گا, گناہ تو اپنی جگہ رہے گا, اگر وضو شاید صحیح ہو جائے. وہ شاید کس طرح سے ہے, ایک جملہ ہے اور بس جملہ یہ ہے کہ اگر وضو اور غسل غصبی برتن سے براہ راست ہو رہا, پانی براہ راست آپ کے جسم پہ آ رہا, تو اس صورت میں حرام بھی ہے اور باطل بھی ہے. باطل مانے غلط, دوبارہ غلط. لیکن اگر برتن غصبی پانی براہ راست آپ نہیں لا رہے بلکہ چلو پر وضو آپ کا بالکل صحیح ہے, غسل بالکل صحیح. اگر براہ راست پانی نہیں پڑا, یہ آغائر کوئی آغائر خمینی اس میں بھی دو حصے کر دیتے, وہ فرماتے ہیں کہ اگر براہ راست پانی ڈالیں تو ہی غلط, بچے نظر غلط, پھر واسطہ انڈائریکٹ طریقے سے آپ پانی ڈال رہے ہیں, مگر اس کے علاوہ بھی کوئی صحیح پانی ہے آپ کے پاس, اس کے علاوہ بھی کوئی صحیح برتن ہے, لیکن آپ اس کو اصل لوٹا رکھا ہوا ہے گھر میں, اس کو استعمال نہیں کر رہے, اس بسمی لوٹے کو استعمال کر رہے ہیں, مگر ہے بہرحال دوسرا لوٹا بھی. کس صورت میں آغائے خمینی کہتے ہیں کہ پھر آپ گناہگار ہیں, مگر وضو اور غسل آپ کا صحیح. اگر کوئی اور لوٹا ہے, اگر کوئی اور بالٹی ہے, اگر کوئی اور مگہ ہے, مگر پھر بھی آپ اس دوسرے مومن کا مسلمان کا برتن استعمال کر رہے ہیں, تو گناہگار ہیں مگر وضو اور غسل صحیح. لیکن اگر منحصر ہے, یعنی یہی ایک اس وقت آپ کے پاس برتن تھا اور کوئی برتن ہی نہیں, پھر آغائے خمینی کہتے ہیں اس صورت میں وہی پہلا مسئلہ چلے گا, حرام بھی ہے, گناہ بھی ہے اور وضو اور غسل باطل بھی ہے. اس کو ہم اپنے فقہ میں کہتے ہیں انحصار, یعنی جس کے علاوہ اور کوئی برتن ہے ہی نہیں, تو چاہے آپ براہ راست پانی نہ بھی لیں, ان ڈائریکٹ طریقے سے لیں تو بھی غلط, اگر اس کے علاوہ اور کوئی برتن ہے. لیکن اگر کوئی اور ہے, آپ اپنے برتن کو چھوڑ کے اس کو استعمال کر رہے ہیں. دیکھیے ہمارے یہاں لوگوں سے پوچھے تو لوگ الٹی بات کریں, کہیں گے بھائی اگر کوئی اور برتن نہیں ہے, یہی ایک برتن تو اس کو سہولت مل جانا چاہیے کہ بھائی اور کوئی برتن نہیں ہے, مجبوری میں اس کو استعمال کروں. گناہ تو اس وقت ہونا چاہیے کہ اپنے لوٹے کو بچائیں اور دوسرے کے لوٹے کو استعمال کریں. دیکھیے اگر ہم اپنی گھوڑے دوڑانے لگے تو بات الٹی ہوگی, کہ اگر ہمارا اپنا برتن موجود ہے پھر بھی ہم دوسرے کا برتن استعمال کر رہے ہیں, اس کو زیادہ برا سمجھا جائے گا. جیسے اگر ہمارے پاس مکان ہے اور ہم دوسرے کے مکان پہ قبضہ کریں تو لوگ زیادہ برا سمجھیں, اور اگر ہم بالکل بے گھر اور کسی کے گھر میں جا کے بیٹھ جائیں تو سب ہم کو برا کہیں گے, تو وہ ہماری حمایت بھی کر دیں گے, پھر وہ بیچارہ کہاں جائے. اس کے پاس تو کوئی مکان ہی نہیں. جو عام طور پہ معاشرے میں ہوتا, جب یہ کہا جاتا ہے کہ باپ مر گئے لیکن اس پر حقوق کے مالی تو اس کے وارثوں پر واجب ہے کہ مکان کو بیچ کے اس کو ادا کر, تو لوگ یہی تو کہتے ہیں کہ بات کیا مسئلہ آپ نے بتا دیا, اس کے بیٹے سے کہاں جا کے بیٹھے, اس کی بیوہ کہاں جا کے بیٹھے. اگر دو چار مکان ہوتے تو ہم آپ کی بات مان لیتے, مگر فقہ میں مسئلہ وضو اور غسل میں بالکل الٹا. آغائے خمینی تو بہرحال برابر کر دیا, لیکن ہمارے 90% علماء آغائے خمینی کا مسئلہ بتاتے کہ اگر آپ کے پاس ایک ہی برتن ہے اور وہ کسی اور کا, آپ نے اس سے وضو اور غسل کر لیا تو گناہ بھی ہے اور وضو اور غسل بھی غلط, اور اگر آپ کے پاس اپنا برتن بھی ہے اور دوسرے کا برتن بھی, صرف آپ نے جان بوجھ کے دوسرے کے برتن کو استعمال کیا, تب اس صورت میں آپ کا وضو صحیح رہے گا. اپنی چیز چھوڑ کے دوسرے کی طرف آئے تو صحیح, گناہ تو ہے مگر وضو دوبارہ نہیں کرنا, اور اگر ایک ہی برتن ہے تو وضو آپ کو دوبارہ کرنا ہے, گناہ بھی ہے اور وضو بھی غلط. یہ مسئلہ یہاں پہ مکمل ہوا. اب اس کے آخر میں ایک حل بھی اس کو آنا چاہیے کہ اسلام نے جہاں جہاں یہ بتایا کہ غصبی برتن سے وضو اور غسل کریں تو حرام ہے, پھر کیا کریں اگر کوئی اور برتن نہیں ہے تو کیا کریں. یہاں تک کہ آغائے کوئی بھی جو کہتے ہیں کہ اگر آپ چلو میں پانی لے کے ڈالیں آپ کا وضو صحیح ہے مگر گناہ تو ہوگا, تو اگر ہم پوچھیں کہ آغائے کوئی سے ہم گناہ سے بھی بچنا چاہتے ہیں تو کیا کریں, جواب بہت آسان ہے کہ اسلام کی نگاہ میں ایک مومن کے مال کی اہمیت وضو اور غسل سے زیادہ, چھوڑ دیجیے وضو اور غسل, جاتے تیمم کر تیمم آپ کر رہے ہیں وہ اللہ کو پسند ہے, لیکن مومن مال کو بغیر اس کی اجازت کے استعمال کریں یہ اللہ کو پسند نہیں. تو یہ جو پورا مسئلہ ہے کہ غصبی برتن میں وضو اور غسل کریں گے تو دو حالتوں میں آگاہ کوئی کہ آپ باطل ہے وضو اور غسل جب آپ التماسی کریں یا براہ راست کریں. دو حالتوں میں صحیح کہ جب چلو وغیرہ سے ڈالیں چاہے اور کوئی برتن ہو یا نہ ہو, مگر گناہ تو چاروں حالتوں میں. تو اس میں حکم ساتھ تیمم کر دیں گا. کیا بھی یہ مسئلہ مکمل ہوا؟ آپ کا وقت میں نے لے لیا, اس لیے میں زیادہ اس مسئلے کا ایک چھوٹا سا مسئلہ بچتا ہے اس کو میں بتا دوں کہ اگر سبھی برتن ہے انسان کے پاس اس میں پانی, مگر پانی ہمارا یا پانی جائز برتن غلط, پھر انسان اس پانی کو اس غلط برتن سے صحیح برتن میں دے. مگر لوٹے دو ایک ہمارا ہے ایک کسی اور کا, پانی اسی دوسرے کے لوٹے میں ہے, مطلب پانی اس کا نہیں, پانی ایک عام پانی. اگر ہم اس دوسرے لوٹے میں سے پانی نکال کے اپنے لوٹے میں ڈالیں اور پھر وضو کریں تو چاہے براہ راست بھی وضو کریں, وضو ہمارا صحیح ہے مگر گناہگار ہوں گے, گناہگار ہوں گے اس کے لوٹے کو ہلایا بھی ہے. دیکھیں کتنی اسلام میں تاکید ہے حقوق الناس کہ ہم نے فقط نہ اس کے لوٹے کو اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کی, نہ اس کے ساتھ ہم نے کوئی اس میں خرابی پیدا کی, بلکہ بڑی احتیاط کے ساتھ اس کو اٹھا کے اس لوٹے اپنے پانی کو اپنے لوٹے میں لے لیا تھا اور پھر وضو کر رہے ہیں. تو وضو تو صحیح ہو گیا اس لیے کہ براہ راست پانی غصبی سے نہیں آ رہا, مگر گناہ پھر بھی ملے گا کہ اس لوٹے کو ہاتھ میں لگائے, اس کو استعمال کیوں کیا, البتہ وضو صحیح ہو جائے گا. یہ چار چیزیں آج مکمل ہو گئی, کتے کی کھال کا بنا ہوا لوٹا اور سور کی کھال کا اور مردار کی کھال کا چار تین اور غصبی لوٹا تو چاہے کوئی بھی, ان کا بیان مکمل ہوا. صرف لوٹے تو نہیں بلکہ غصبی ہر چیز. اب اس کے بعد پانچویں اور چھٹی جسم بچی برتنوں کی سونے اور چاندی کے برتن, وہ انشاءاللہ آئندہ جمعے کا موضوع بنے گا. درود بھیجے محمد والے محمد. قتل مومن یا قتل نفس محترم, یہ ہمارا عنوان کا گناہ کبیرہ ہے, اور میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ گناہان کبیرہ میں سے بعض ایسے ہیں کہ جن کی ضرورت ہمارے عام معاشرے کو فی الفور نہیں ہو رہی, اس لیے اس پر جب گفتگو ہوگی تو آپ ذرا بور ہوں گے, اکتائیں گے کہ اس قتل ہم میں سے کون کس کو قتل کرنے جا رہا, وہ قتل کرنے جا رہا ہوگا تو یہاں پہ کیوں آئے گا, وہ تو پوری چاقو تیز کر رہا ہوگا تو یہ کس کے لیے تبدیل ہو رہی. میں نے یہ کیا تھا کہ بہرحال ایک جب عنوان لیا جاتا گناہان کبیرہ پہ عنوان لے لیا تو اس میں وہ بھی گناہ آئیں گے جو معاشرے میں بہت ہی شاد اور کم ہے, یعنی کم سے کم اس ماحول کے لیے کہ جو یہ تقریر سن سکتا, لیکن اس کو نامکمل نہ رہ جائے اس لیے تھوڑی سی بات کرنا پڑتی. تو بات ہو رہی تھی کہ قتل مومن اسلام کے بدترین گناہوں میں سے ایک گناہ, یہاں تک سے جو عقیدے کے تین گناہ, صرف اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا, اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو مطمئن سمجھنا, ان کے بعد عملی گناہوں میں سب سے پہلا گناہ قتل کا گناہ, چاہے قرآن میں دیکھیں چاہے حدیث میں دیکھیں چاہے کتاب علماء میں دیکھیں کہیں بھی دیکھیں, یعنی باقی جتنے گناہ معاشرے میں رائے ہیں ان سب کے مقابلے قتل کا گناہ سب سے پہلا گناہ آتا. پہلے تین گناہوں کا تعلق تو عقیدے سے, لیکن عملی طور پہ جو گناہ ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلا گناہ قتل نفس محترم. ہاں اگر کبھی ایسا انسان ہو جس کے قتل کا اسلام نے حکم دیا, حالت جہاد میں قتل کر سکتے ہیں, ایک قاتل کو قتل کر سکتے ہیں, ایک ثانیہ محسنہ کو قتل کر سکتے ہیں, جتنا فساد کرنے والے کو قتل کر سکتے ہیں, وہ تو ایک عبادت ہوگی ایسے آدمی کا قتل. لیکن ایک ایسے انسان کو قتل جس کی جان کو اسلام نے محفوظ سمجھا, یہ بدترین گناہوں میں سے گناہ. من یقتل مومنا متعمدا, جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرتا, پر جزا ہو جہنما, قرآن کہتا ہے اس کی پہلی جگہ جو ہے اس کو جہنم ملے, خالدن فیہا, اور دوسرا یہ کہ اس کو اس میں ہمیشہ ہمیشہ بھی رہنا پڑے گا, یعنی جہنم نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ رہنا پڑے گا. وغضب اللہ علیہ, اور اللہ کا غضب اس کے اوپر مسلسل نازل ہوگا, ولعنہ, اور اللہ کی لعنت اس پر آئے گی, وأعد له عذابا عظیما, اور اس کے علاوہ بھی خدا نے عذاب عظیم اس کے لیے مہیا کر کے رکھا. اب اس عنوان پہ ہماری گفتگو ہوئی کہ قتل کے گناہ کی بدتری کو روایات میں کس انداز سے بیان کیا گیا. معصوم کی حدیث بھی ہے کہ قاتل کے پاس جب ملک الموت آتا تو موت کے وقت اس کی روح نکالنے سے پہلے خصوصیت کے ساتھ اس سے یہ کہتا کہ اب تم اس وقت مر رہے, اور کسی کو ملک الموت اس طرح مخاطب نہیں کرتا, خصوصیت کے ساتھ قاتل کے بارے میں آیا اور بعض روایتوں میں حج کے بارے میں آیا کہ قاتل سے کہا جاتا کہ روح نکالنے سے پہلے میں تمہیں یہ پیغام دیتا ہوں کہ تمہاری موت اسلام میں نہیں ہو رہی، یہودی بن کے مرو یا عیسائی بن کے مرو یا مجوسی بن کے مرو، یہ تمہارا آپشن ہے، یہ تمہارا اختیار ہے، مگر یہ سن لو کہ اسلام پر تمہاری موت نہیں آ رہی۔ روح نکالتے وقت ملک الموت قاتل کو یہ پیغام دیتا۔ امیر المومنین کی ایک حدیث بھی ہے کہ مومن ہمیشہ غصہ میں رہتا جب تک کہ وہ قتل نہ کرے، یعنی بڑے سے بڑا بھی وہ گناہ کر لے، رحمت خدا بھی ہے، شفاعت معصومین بھی ہے، توبہ بھی ہے، بہرحال اس کا گناہ معاف ہو سکتا، ان چیزوں کے علاوہ بھی اس کا گناہ معاف ہو سکتا، مگر جب قتل کر لے تو پھر اس کی معافی کا کوئی طریقہ نہیں سوائے انہی تین چیزوں کے، توبہ ہو یا شفاعت ہو یا رحمت، لیکن اور کوئی گناہ گار تو ان تین کے علاوہ بھی خدا چاہے تو اس کو بخش دے، مگر مومن اس کی تمام غصہ، اس کو جو سہولت ملی ہے اللہ کی طرف وہ ختم ہو جاتی ہے کہ جب اس سے قتل کا گناہ قابل ہوتا، مگر قتل کے گناہ کی بات تو ہو چکی ہے گزشتہ تقریر، آج اس کو نہیں دہرایا جا رہا، آج کچھ ذاتی ماندہ پہلو بیان کیے جا رہے ہیں کہ قتل کے گناہ میں فرق نہیں پڑتا، انسان براہ راست کسی کو قتل کرے یا انسان سبب بنے کسی کو قتل کرنے کا، چنانچہ وہ میں نے پچھلی دفعہ جو حدیث پیش کی کہ میدان قیامت میں ایسا انسان آئے گا کہ جس کے لباس پر صرف اتنا سکون لگا ہوگا، اتنا وقت تو کھلواتے ہوا، اتنا پچھنے لگاتے ہوا خون نکلتا، مگر اس کو قاتل کہا جا رہا ہوگا، وہ گھبرا کے کہے گا پروردگارہ میں نے تو کسی کو قتل نہیں کیا، تو جواب ملے گا تو نے کھلا مقام پر ایک مومن کا تذکرہ اس طرح کیا کہ ظالم کو موقع مل گیا اس مومن کو گرفتار کرنے کا اور ظالم نے اس کو قتل کیا، مگر تیری اس بات کی وجہ سے وہ پکڑا گیا، اس لیے تو بھی اس کے قتل میں شریک ہے، تو انسان چاہے براہ راست مومن کو قتل کرے تب بھی یہ گناہ اس کے لیے، اور چاہے بالواسطہ طور پر سبب اور ذریعہ بن جائے کسی مومن کے قتل کا تب بھی وہ اس گناہ کے اندر برابر سے شریک ہے۔ ایک مومن بیچارہ کہیں چھپا ہوا، ظالم نے آ کر خدا کے قسم دے کے آپ سے پوچھا، اب اپنے تقوی اور دیانت کی وجہ سے کہ ہم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اگر آپ صحیح پتہ بتا دیں تو قاتل تو ہے ہی قاتل، اگر ہم بھی برابر سے قتل کے مجرم پر آزمائیں گے، جو معصوم کی حدیث بھی ہے کہ اگر کسی کی زبان سے من آنا اعلی مومن کلمہ، اگر کوئی شخص ایک مومن کے خلاف ایک کلمہ زبان سے اس طرح نکالتا کہ ظالم اس مومن کو پکڑ لیتا، تو میدان قیامت میں یہ اپنی زبان سے لفظ کہنے والا جب لایا جائے گا اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کہ یہ رحمت خدا سے مایوس ہے، اس لیے کہ یہ بھی قاتلوں میں شامل ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھی کہ آدمی اکیلا کسی کو قتل کرے تب بھی وہ گناہ گار ہے، اور اگر کسی گروہ کے ساتھ مل کے کسی کو قتل کرے تب بھی وہ اس گناہ میں برابر کا شریک ہے۔ پیغمبر اسلام کا زمانہ، مدینے کے ایک محلے جو دنیا میں ایک مسلمان کی میت پائی گئی، ایک مسلمان کا نیشا پایا گیا جس کو کوئی قتل کر کے وہاں ڈال گیا تھا، پیغمبر اسلام کو اطلاع ملتی ہے، پیغمبر مسجد النبوی خصوصی طور پہ وہاں تشریف لے جاتے ہیں، اس مسلمان کے لاشے کو دیکھ کے سوال کرتے اب پیغمبر کا جانا اور پیغمبر کی حکومت میں ایک لاشے کا ملنا، سارا مدینہ اتنی دیر میں جمع ہو چکا تھا، پیغمبر وہاں پہنچے اور آس پاس کھڑے ہوئے لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ اس کو کس نے قتل کیا، لوگوں نے حیران ہو کر کہا اللہ کے رسول ہم کو نہیں معلوم، ہمیں کیا پتا، پیغمبر اسلام ان سے زیادہ حیران ہو، کہا کہ خدا کی قسم یہ تم نے کیسی عجیب بات کہہ دی، ایک مسلمان مسلمانوں کے معاشرے میں مارا جاتا اور مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہم کو نہیں معلوم، کیا تمہیں پتا نہیں کہ ایک مومن کے قتل میں اگر مشرق سے مغرب تک کے سارے انسان حصہ لیں تو خدا سب کو برابر سے ایک سزا دے گا قاتل کی سزا، اور اگر کسی قتل مومن پر اب یہ ایک اہم ٹکڑا، اگر کسی قتل مومن کی اطلاع پر دوسرا مومن راضی اور خوش ہو جائے تو راضی ہونے والے کو وہی گناہ ملے گا جو اصل قاتل کو ملنے والا گناہ، تو انسان چاہے براہ راست کسی کو قتل کرے چاہے اپنی زبان سے بے احتیاطی سے جملہ نکال کے اس کے قتل میں شریک ہو وہ بھی برابر کا گناہگار ہے، ایک انسان اکیلا کسی کو قتل کرے یا بہت سے انسان مل کے قتل کرے سب برابر سے گناہگار ہے، ایک انسان خود قتل کرے یا ایک انسان فقط اس خبر پہ راضی رہے وہ برابر سے گناہگار ہے۔ اور پھر اس روایت میں ایک اور عجیب بات آ گئی، بلکہ وہ قرآن کی روایت کی تفسیر علماء نے کی کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو قتل کرے تب بھی گناہگار، اور اگر اپنے آپ کو قتل کرے تب بھی گناہگار ہے، تب بھی گناہگار، لا تقتلوا انفسکم، قرآن کی آیت کہ خبردار اپنے آپ کو کبھی قتل نہ کرنا، پھر آگے اس میں آیا ہے ظلمن و عدوانا. علماء نے تفصیل کی ہے. بعض علماء کو کہتے ہیں کہ آیت کا پہلا ٹکڑا ہی بتا رہا اپنے آپ کو قتل کرنا حرام, لا تقتلوا انفسکم اپنے آپ کو قتل نہ کیا کرو, عدوانا اور ظلما, اور پھر آیا دشمنی کرتے ہوئے یا ظلم کرتے ہوئے. تو علماء نے یہاں کہا کہ دشمنی سے مراد ہے دوسرے کو قتل کرنا, ظلم سے مراد ہے اپنے آپ کو قتل کرنا. لا ظلموا بأيديكم إلى التهلكة, اپنے آپ کو ہلاکت کے مقام پہ نہ ڈالو. تو یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو قتل کرے تو گناہ ملے گا. اگر انسان اپنے آپ کو قتل کرے جسے خودکشی کہا جاتا ہے وہ بھی اسلام میں اتنا ہی بڑا گناہ, وہ بھی اسلام میں اتنا ہی بڑا حرام. خاتون کی حدیث کہ مومن بڑی سے بڑی مصیبت, اب خودکشی انسان کیوں کرتا جب اتنے مصائب میں گر جائے تو مقابلہ نہ کر پا رہا ہو, پیش نہ کر پا رہا ہو. امام نے کہا کہ مومن بڑی سے بڑی مصیبت میں بھی خودکشی کا خیال اپنے دل میں نہیں لاتا, کیونکہ اسے پتا کہ خودکشی خود اتنی بڑی مصیبت ہے کہ جس مصیبت سے بھی میں گھبرا کے خودکشی کو اختیار کروں تو یہ چھوٹی مصیبت سے بڑی مصیبت میں اپنے آپ کو ڈال دیا. ایک اور حدیث ہے جہاں مومن کی پہچان امام نے بتائی. راوی نے کہا تھا مولا مومن کی پہچان کیا, امام نے سات آٹھ پہچان بتانے کے بعد ایک پہچان یہ بھی بتائی کہ مومن کی ایک پہچان یہ بھی کہ اس کا خاتمہ کبھی خودکشی پہ نہیں ہوتا. اگر کبھی کوئی اپنا خاتمہ خودکشی پہ کرے تو اس کا ظاہری ایمان تو محفوظ ہے, یعنی ظاہراً تو ہم اس کو مومن کہیں گے مگر حقیقتاً ایمان اس کے ہاتھ سے رخصت ہو گیا, مطلب ظاہراً مومن ہے. یعنی یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی خودکشی کرے تو ہم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے, جو غلط فہمی لوگوں کے ذہن میں, وہ تو بھارا رنگ تو پڑھنا ہی پڑھنا, مگر حقیقتاً اس کے دل سے ایمان نکل گیا. کیونکہ خودکشی جو ہے یہ تو قتل سے بھی پہلے والا گناہ. خودکشی کا سبب عام طور پر مایوسی ہوتی, اور آپ نے گناہان کبیرہ میں سنا کہ مایوسی پہلے آئی تھی پہلا شیر, اس کے بعد مایوسی, اس کے بعد بے فکری, چوتھے نمبر پہ قتل ہے. تو خودکشی جو عام طور پر مایوسی کی وجہ سے ہوتی, یہ میں عام طور پہ کہہ رہا ہوں, اسی لیے اس کا گناہ تو اور زیادہ بڑا ہو جاتا. تو بار بار روایتوں میں آیا کہ جو انسان خودکشی کرتا اسے تو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی. خودکشی کی ہے توبہ گناہ کے بعد ہوتی, توبہ گناہ سے پہلے نہیں ہوتی. رات کو ہمیں فلم دیکھنا ہے, آج ہم بیٹھ کے توبہ کر لیں کہ ٹائم ابھی خالی ہے, رات کو کہاں ٹائم ملے گا, یہ توبہ تو قبول نہیں ہوتی. توبہ چونکہ ہمیشہ گناہ کے بعد ہوتی, اس لیے روایت میں آیا کہ خودکشی کرنے والا یہ بھی غور کر لے کہ وہ اپنے آپ کو کتنی بڑی مصیبت میں ڈال رہا کہ اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں مل پائے گی, مر جائے گا تو توبہ کا موقع کہاں پہ ہے. پھر روایتوں میں یہ بھی معصوم کا جملہ, جو خودکشی کرتا وہ مومنوں میں وہ مومن ہے کہ جو سب سے زیادہ عرصے تک جہنم میں رہے گا, آخر میں جہنم میں نکلنے والا وہ ایسا مومن ہے جو خودکشی کر کے اس دنیا سے گیا. اچھا خودکشی میں بھی فرق نہیں, چاہے انسان زہر کھا کے خودکشی کرے یا ریوالور اپنی کلپٹی پہ رکھ کے خودکشی کرے یا انسان کھانا پینا چھوڑ دے اور پتا ہے کہ اس سے میں مر جاؤں گا بھوک اور سال, وہ بھی اسلام میں برابر کا گناہ ہے خودکشی. تو زہر کا مسئلہ ہے وہی اس کا مسئلہ. بیمار آدمی علاج نہ کرائے, اس کو معلوم ہے کہ نقصان پہنچے تو مجھے علاج نہ کرا, یہ بھی خودکشی. ایک ہارٹ کا یا ڈائبٹیز کا مریض وہ پرہیز نہ کرے تو ڈاکٹر نے بتایا کھانے پینے, جس کے نتیجے میں اس کی جان جانا, وہ بھی خودکشی. ایسے مقام پہ چلے جانا جہاں ہنگامہ اور فساد ہو رہا اور معلوم ہے کہ ہم مر جائیں گے, یہ بھی خودکشی. ایسی جگہ جانا جس کے بارے میں ہم کو پتا کہ ہمارا دشمن ہم کو بھول رہا, ہم وہاں جائیں گے تو وہ ہم کو پکڑ لے گا, یہ بھی خودکشی. کوئی ہم پہ حملہ کرے, ہمیں پتا ہے کہ اگر ہم مقابلہ کریں گے تو جان بچنے کے امکانات ہو, مگر ہم بہت شریف آدمی کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے, یہ بھی خودکشی ہے, یہ بھی اسلام میں حرام. خودکشی کی کتنی قسمیں, یہ سب اسلام میں حرام. مجھے کیونکہ موضوع سمجھنا ہے اس لیے میں تفصیل میں نہیں جا رہا. تو قتل غیر کا ہو وہ بھی حرام, قتل اپنا ہو وہ بھی حرام اور گناہ کبیرہ, قتل بڑے کا ہو وہ بھی حرام اور گناہ کبیرہ, قتل چھوٹے کا ہو وہ بھی حرام اور گناہ کبیرہ. چھوٹے کا مطلب یہ ہے ایک دن کا بچہ, ایک گھنٹے کا بچہ نہیں, پیدا ہونے سے پہلے والا بچہ جو ماں کے پیٹ میں, یہاں تک کہ ماں کے پیٹ کا وہ بچہ جس میں ابھی روح بھی نہیں پڑی, جب بچہ چار مہینے کا ہوتا تب اس میں روح پڑتی, اس سے بھی چھوٹا بچہ فقط ابھی دوسرے کی منزل پر ہو, ایک گھنٹے کا بچہ ہے ماں کے پیٹ میں, وہ بھی قتل. قتل بڑا قتل بھی ہے, چھوٹا بھی قتل ہے, یہاں تک کہ اس کا بھی قتل کہ جس کی وجہ سے انسان کو زحمت و پریشانی ہو رہی, وہ بھی اسلام میں حرام. کیونکہ انسانی جان سے زیادہ اس اللہ کے نگاہ میں ظاہری جمع سے کوئی قیمتی شے نہیں. ایک مسئلہ ایمان کا آتا ہے جب جہاد میں شہید ہونا واجب ہو جاتا, مگر عام طور پہ جو چیزیں یہ سب جان سے کم اہمیت رکھتی ہیں. چنانچہ اگر ایک معصوم لڑکی جو بس چیزیں کہ کسی ظالم کے سنگل میں پھنس گئی اور بے اختیار گناہ ہو چکا, لڑکی کا بگو نہیں, اس کی عزت اور آبرو معاشرے میں خطرے میں ہے, اس کی زندگی ان معنوں میں خطرے میں ہے کہ ساری زندگی اس سے کوئی شادی نہیں کرے گا. چنانچہ اس سے اس گناہ کو جو اس نے نہیں کیا اس کا تو ظلم ہوا. جس ظلم کو چھپانے کے لیے والد ہے یا خود وہ لڑکی اگر اس بچے کو جو اس کے پیٹ میں ہے گرا دیتی ہے, بہرحال یہ بھی حرام. عزت اور آبرو اسلام میں جان سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی. چاہے مسئلہ ایک انتہائی شریف گھرانے کی پورے خاندان کی عزت ختم ہو رہی ہے چار مہینے کے بچے کے مقابلے میں, مگر اس چار مہینے کے بچے کی جان یا چار گھنٹے کے بچے کی جان اسلام کی نگاہ میں زیادہ اہم. اور یہ بھی قتل کا گناہ. میں نہیں کہہ رہا کہ خطابت میں انسان بہت سی باتیں کہہ جاتا, قرآن کہہ رہا دو مقامات پہ, خاص طور پہ دو مقام پہ آیت آئی. ایک آیت آئی یہ چھوٹے بچے کے بارے میں, وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, جب میدان قیامت میں اس لڑکی سے پوچھا جائے گا جسے اس کے باپ نے زندہ دفن کر دیا تھا, بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, اس گناہ میں تجھے قتل کیا گیا. اس معصوم بچی کو جو عربوں کا طریقہ تھا ایک گھنٹے دو گھنٹے چار گھنٹے کے بچے کو زمین میں دفن کر کے آ جاتے, لیکن قرآن نے کیا کہا, بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, لفظ قتل استعمال کیا. اس کا مطلب کیا ہوں کہ جس طرح ایک پچاس سال کے بزرگ کو قتل کرنا حرام, ایک دن کے بچے کو قتل کرنا بھی حرام ہے, اور وہی لفظ قتل آیا. اور پھر سورہ بنی اسرائیل, لا تقتلوا اولادکم خشیت ابلاغ, خبردار غربت کے ڈر سے ہم کہاں سے کھلائیں, اتنے پیسے نہیں. لا تقتلوا اولادکم, اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا, خشیت ابلاغ, غربت اور فقیری کے ڈر سے, ان بچوں کے بارے میں جو پیدا نہیں ہوتے ہیں اور والدین ان کو گرا دیا کرتے ہیں. لیکن لفظ آیا لا تقتلوا, وہی لفظ قتل آ رہا, تو قتل چاہے بڑے کا ہو چاہے چھوٹے کا ہو, دنیا میں آ جانے والے کا ہو یا پیدائش سے پہلے کا ہو, قتل بہرحال قتل ہے, حرام ہے اور گناہ. اور روایتوں میں اس قتل کی بھی بڑی شدید مذمت آئی, یہاں تک جملہ کہ چار مہینے کا جو بچہ ہو اس کے قتل میں وہی سزا ملتی ہے, یعنی اتنا ہی سیا دینا پڑتا جتنا ایک بڑے انسان کے قتل پہ دیا. میں موضوع کو سمیٹتا جا رہا ہوں, اس اعتبار سے اتنی ہی گفتگو کافی کہ قتل خود براہ راست انسان کرے یا سریہ بنے, قتل کرے یا قتل پہ راضی ہو جائے, غیر کا قتل ہو یا اپنا قتل ہو, بڑے کا قتل ہو یا چھوٹے کا قتل ہو, یہ سب اسلام میں حرام اور گناہ. لیکن قتل بہرحال اپنی تمام تر شدت کے باوجود ایک ایسا گناہ نہیں ہے کہ جس کی توبہ نہ ہو, اس کی بھی توبہ. انسان اگر قتل کر کے سچے دل سے توبہ کرے تو اس کا گناہ معاف ہو جائے گا. البتہ قتل کی توبہ عام گناہوں سے مختلف ہے. قتل کی توبہ کیا ہے؟ انسان قتل کرے, انسان نے اگر قتل کیا تو پہلے سچے دل سے خدا سے توبہ کرے, اور ساتھ ساتھ جس کو قتل کیا اپنے آپ کو اس کے وارثوں کے حوالے کر دے. اب اس کے وارث چاہے تو بدلے میں اس کو قتل کروائیں, خوشی سے راضی ہو جائے, بھاگنا نہیں, فرار کرنا نہیں, اس کا مطلب یہ کہ توبہ نہیں کی. چاہے اس کے وارث بالکل معاف کر دیں, معاملہ کر دیں, چاہے اس کے وارث تیسرا راستہ اختیار کریں, تین راستے ہیں, یا قصاص لو یعنی جان کے بدلے جان, یا عفو کرو یعنی معاف کرو, یا دیا لو, وارث اس سے دیا کا مطالبہ کریں, دیا دینا پڑے گا. اور دیا کیا ہے؟ دیکھیے قتل کی تین قسمیں اسلام نے بتائیں. ایک قتل ہے جو جان بوجھ کے کیا جاتا, سوچا سمجھا قتل. ایک قتل وہ ہے جو جان بوجھ کے نہیں ہوتا, پہلے قتل کو کہتے ہیں عمدن, دوسرے کو کہتے ہیں شبیہ عمدن, اور تیسرے کو کہتے ہیں قتل قتائی. بہرحال دیا تینوں کی ہے. دیا کیا ہے؟ آج کل کے حساب سے تقریباً 35 کلو سونا یا 240 کلو چاندی, یہ دیا بنتا. تو وارثوں کو تین اختیار, چاہے تو اپنے وارث کے یا اپنے باپ کے یا جو بھی رشتے دار اس کے قاتل کی گردن اڑا دے, یا اس کو بالکل معاف کر دے, یا اس سے دیا لے لے, دیا 35 کلو سونا یا 240 کلو چاندی. یہ بات بہرحال ذہن میں رکھی کہ یہ سزا ہے اس قاتل کی کہ جس نے جان بوجھ کے کسی کو قتل کیا. اچھا یہ سزا اس قاتل کی, لیکن اگر غلطی سے قتل ہو گیا اس نے اللہ سے توبہ کرنا ہے اور پھر وقت مقتول کے وارثوں کو دیا دینا. یہ نہیں ہے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے جو قتل جان بوجھ کے نہیں ہوا. اب ایک ضمن بات اور بتا دیجیے, عمدن قتل کسے کہتے ہیں؟ جان بوجھ کے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت. خطان کسے کہتے ہیں؟ ہمارا ارادہ ہی نہ تھا قتل کر کوئی مارا گئے. مثلا ہم گاڑی چلا رہے تھے, تیز چلا رہے تھے, غلطی ہم سے ہوئی, لیکن کسی کو مارنے کا ارادہ نہیں تھا اور پھر قتل ہو گئے. بہرحال ہم گناہگار ہیں مگر قاتل نہیں. یا بچے اگر کسی کو قتل کر دیں, یا
کیا پاگل آدمی اگر کسی کو قتل کر دے، کیا انسان پتہ مکان کی چھت سے کوئی چیز نیچے پھینک رہا، پتہ بھی نہیں کہ کوئی آدمی نیچے ہے یا نہیں، اور اتفاق سے کسی کے گھر میں وہ چیز لگ گئی اور وہ مر گئے، یہ قتل قتل. اور تیسرا ہے قتل جو شدید ہے، عمد کہلاتا ہے، عمدن قتل سے مشابہ. اس میں کیا ہے کہ ہم کسی کو مارنا چاہتے ہیں، قتل نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں اس کو نقصان پہنچانا، ہماری نیت قتل کی نہیں. مثلا ہم گاڑی، ایک تو ہے گاڑی چلا رہے ہیں، کسی کو کوئی حملہ نہیں کرنا، وہ تو ہے قتل. ایک یہ کہ ایک آدمی جو ہے اجلا جو اس کی حرکت دے گی، یا ایک گاڑی ہے بار بار ہم کو اوورٹیک کر رہی ہے، بار بار راستہ روک رہی ہے، ہم نے اپنی گاڑی اس طرح چلائی کہ اس کو ہلکی سی ٹکر مارے، ذرا اس کو سائڈ مارے تاکہ اس کو سبق مل جائے، اسے پتا چل جائے. یعنی ہمارا ارادہ تھا اس کو مارنا، مگر یہ نہیں تھا کہ مار دیں، قتل کر دیں، ہم نے ٹکر ماری کے بعد سے وہ مر گئے. یہ قتل ہے شبیہ ہے ہم. یا ایک آدمی کو ہمیں سزا دینا، ہم نے رسی سے باندھ کے اس کو مارا، اتفاق سے زیادہ گہری چوٹ پڑ گئی اور وہ مر گیا، یہ ہے شبیہ ہے ہم. یا ہم اوپر سے نیچے کسی آدمی کو بار بار آ کے ہمارے دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، تنبیہ کرنے کے لیے پتھر پھینک رہے ہیں، لیکن یہ ارادہ نہیں کہ مر جائے، ایسی چوٹ لگے کہ دوبارہ یہاں نہ آئے، اتفاق سے وہ پتھر ایسی جگہ لگا کہ وہ مر گیا. تو عمدن قتل کی نیت، شبیہ ہم نیت اس کو سزا دینے کی، مگر وہ اتفاق سے مر گئے. اور قطعاً ہمارے دل میں کوئی ارادہ ہی نہیں، مگر ہماری لاپرواہی زمین نے غلط دوا کی جس کو دے دی، یہ سب قطعاً ہو گیا. تو اب یہ جو تین قسم کے قتل ہیں، تینوں کی توبہ الگ، تینوں میں اللہ سے تو توبہ مانگنا، اللہ سے تو توبہ کرنا. پھر جو جان بوجھ کے قتل ہے، اپنے آپ کو والد کے حوالے کر دوں، وہ اگر معاف کر دے یا دیا لے لے تو پھر اس کو تو جو وہ کہہ رہا ہے دے دے، لیکن تین روزے کے کفارے بھی دینا پڑے، یعنی یہ غلام آزاد کرو اور سات روزے رکھو اور سات غریبوں کو کھانا دلا. اگر جان بوجھ کے قتل کیا اور وارث ہم کو بدلے میں قتل نہیں کرو، چاہے دیا لے رہے تب بھی تینوں کفارے اللہ کو دینا پڑے، چاہے بالکل معاف کر رہے تب بھی تینوں کفارے اللہ کو دینا پڑے، اور اگر وہ گردن اڑا دے تو بات کرنا. اور جو قتل شبیہ ہے اندر، سزا دینے کا ارادہ ہے مگر مارنے کا ارادہ نہیں، اس میں قاتل کی گردن تو نہیں اڑائی جائے، لیکن وارث اس سے دیا مانگ سکتے ہیں اور معاف کر سکتے ہیں. بہرحال دونوں صورتوں میں وارث پر اس کا معاملہ الگ، اسے ایک کفارہ بھی دینا پڑے گا، چاہے غلام آزاد کرے، چاہے سات روزے رکھے، چاہے سات مسکینوں کو کھانا چلے. اور پہلے والے کو تینوں کفارے دینا پڑے گا، اس کو ایک کفارہ دینا پڑے گا. اور اگر خطاً کسی کو قتل کر دیا، یعنی ارادہ ہی نہیں تھا اس سے ہاتھ اٹھانے کا، وہ راستے میں آ گئے، ہم مار رہے تھے جانور تو راستے سے انسان گزر گیا، مطلب اس صورت میں قتل خطائی، وارث اس کو قتل تو نہیں کر سکتے، اس کو صرف اللہ سے توبہ کرنا ہے اور دیا دینا، کفارہ بھی نہیں، کوئی بھی کفارہ نہیں، دیا دینا. مگر دیا بھی عجیب بات، دیا بھی اس کو نہیں دینا، دیا دینا ہے اس کے رشتے داروں، جو باپ کی طرف سے اس کے رشتے دار جس کو آخرا کہا جاتا ہے، وہ بھی اگر انکار کرے پھر اس پر واجب ہے کہ دیا دے. تو بہرحال اسلام قتل کی بدترین سزا اور قتل کے بارے میں بدترین وحی سنانے کے ساتھ ساتھ انسان کی کمزوریوں کا بھی احساس کر رہا، اس لیے جان بوجھ کر قتل کی سزا الگ، بھولے سے قتل ہو جائے اس کی سزا الگ، اور اگر شبیہ عمدن ہو تو اس کی سزا الگ. اب یہ توبہ اگر کوئی انسان کر، جو بھی اس نے گناہ کیا اس کے مطابق توبہ کرے، البتہ دیا تینوں صورتوں میں ایک ہی، 35 کلو سونا یا 240 کلو چاندی اور اس کی قیمت. بہرحال یہ توبہ کر لے تو اس کا گناہ معاف، اور اگر یہ غلطی کرے، چاہے وہ تیسرا والا مومن جس کو بالکل غلط فہمی سے کسی کو مار دیا مگر اس نے توبہ نہیں کی، تو پھر وہ من یقتل مومنا متعمدا فجزاؤه جہنم کی آیت اس کے سامنے آ رہی، پھر وہ تمام عذاب اس کے سامنے ہے. اس میں سے معصوم کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑی چیز یہ، سب سے بڑی چیز یہ کہ جب وقت موت آئے گا تو ایمان پر اس کی موت نہیں ہوگی. اس کے ساتھ میں نے فاخر بنیٹا ہے گفتگو کو، ورنہ علماء ان میں سے ہر موضوع پر ایک ایک تقریر تیار کر کے دی ہے، لیکن میں اس موضوع کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں لینا چاہ رہا تھا، جو اس کے پہلو عام طور پر کہے جاتے ہیں وہ میں نے بتا دی. اب جو میرے پرانے وعدے ہیں انہی تین پہلوؤں میں آپ کو خود حل کر دیں. ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں، کسی کے چوٹ لگ گئی، یا یہ قتل شدید ہے عمد ہے یا خطا، یعنی اگر اس نیت سے ہم نے بال ماری کہ یہ آدمی گاڑی والا ہر وقت ہمارے میچ کے بیچ میں گاڑی لے کے گھسا تھا، ایسا ایک مرتبہ شیشہ توڑو کہ آئندہ نہ آئے، اور وہ اتفاق سے مر گئے، یہ شدید ہے عمد. اور ایک میں ہمارا بالکل کوئی نیت اور ارادہ ہی نہیں، ہم تو اپنا چھپا مارنے جا رہے ہیں اور اتفاق سے وہ مر گیا، کوئی ارادہ ہی نہیں تھا، اس صورت میں یہ قتل خطائی. یہی مسئلہ طبیب کا، طبیب اگر کسی بیمار کو دوا دے رہا پوری نیت ہے اس کو ٹھیک کرنے کے قدرے بتائے اور یہ ہے کہ نہیں میرا ایک مرتبہ اور اسے بیمار کروں تاکہ وہ جو دو دن آتا ہے کلینک میں چار دن آئے پھر اس کو صحیح کرنے کی دوا دے دیں گے. یہ اگر نیت ہے اور وہ مر گیا یہ قدرے چلیے عمل. جیسے کچھ طبیب ہوتے ہیں کہ ٹائیفائڈ کا مریض آتا ہے اس کو دوا دیتے ہیں تاکہ نمونیا ہو جائے, کیونکہ ٹائیفائڈ تو حل ہم کو نہیں آتا, نمونیا تو حل ہم کو آتا ہے. جس بیماری کو چینج کر کے وہ بیماری پیدا کر لو جس کو حل آتا ہے. یہ قدرے چلیے عمل. اب وہ جتنے کیونکہ میں نے کچھ وعدے کیے تھے دو ہفتے پہلے وہ سارے انہیں تین اصولوں میں آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ اگر واقعاً کسی انسان کو تکلیف پہنچانا مگر مرنے تک نہیں تو وہ شریر عمد ہے, کوئی ارادہ ہی نہیں ہے تو وہ قتل خطائی ہے. اس کے ساتھ یہ گفتگو ختم ہوئی. گناہان کبیرہ میں چار مکمل ہو گئے. پانچواں گناہ کبیرہ تمام علماء کا طریقہ ہے حقوق والدین, اس کو بیان کرتے ہیں. اس سنبان پر ہماری کئی تقاریر ہو چکی, اس کے یہاں بھی مختصر گفتگو ہوگی, لیکن کوشش یہ کروں گا کہ جامع ایک یا دو تبدیلیاں ہوں لیکن سارے پہلوؤں کو سمیٹ لے. اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا درد اختتام کو پہنچا اور میں آپ سے آج اور اجازت چاہتا ہوں. ساتھ ہی آپ کے خدمت میں سوال و جواب کا وقفہ کب شروع ہوتا ہے, رخصت ہوتے ہوتے ایک مرتبہ درود بھیج دیجیے محمد والے محمد.